پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ریاض محمد خان نے خبردار کیا ہے کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں آبادی کے تناسب کو مصنوعی طریقے سے تبدیل کرنے کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ واشنگٹن کے پاکستانی سفارتخانے میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے منعقدہ سیمینار سے خطاب میں انہوں نے الزام لگایا کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں دیگر علاقوں سے لوگوں کو لا کر آباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریاض محمد خان جو پاک بھارت بیک چینل ڈپلومیسی کے حوالے سے خاصی شہرت رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان کم از کم بیک چینل ڈپلومیسی جاری رہنی چاہیے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر کبھی یہ تنازعات خطرناک رخ اختیار کر جائیں تو دو ایٹمی طاقتیں پوری دنیا کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں استحکام خود امریکہ کے مفاد میں ہے، کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں ہی سے اس کے تعلقات ہیں۔ ناقص کشتیوں پر سوار بحیرہ روم پار کرنے کی کوشش میں کم از کم 200 افراد ہلاک اور 100 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے بدھ کے روز بتایا کہ 4 کشتیوں کا ایک گروپ جس میں سب سہارا افریقہ کے پناہ گزین اور تارکین وطن سوار تھے، اٹلی پہنچنے کی کوشش میں ہفتے کے روز لیبیا سے روانہ ہوا۔ 3 کشتیوں کا اب تک پتہ چل سکا ہے۔ اقوام متحدہ نے بتایا کہ ایک کشتی میں سوار 29 افراد اتوار کے روز ہلاک ہوئے، جبکہ 110 افراد کو اٹلی کے ساحلی محافظوں نے بچا لیا اور وہ لیمپیڈوسا کے جزیرے پر پہنچ رہے ہیں، لیکن باقی 2 کشتیوں کے 116 مسافروں میں سے صرف 9 کو بچایا جا سکا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے یمن میں اپنے سفارتخانے بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جہاں سیکیورٹی کی صورتحال بگڑ رہی ہے۔ منگل کو دیر گئے امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ اس کا سفارت خانے کا عملہ دارالحکومت سنا سے نکل گیا ہے، جبکہ برطانیہ نے اعلان کیا کہ اس نے اپنے عملے کو بدھ کی صبح وہاں سے ہٹا لیا۔ فرانس اپنا سفارت خانہ جمعے کے روز بند کرے گا۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے اپنے شہریوں کو یمن جانے سے منع کر دیا ہے، اور جو وہاں پہلے سے موجود ہیں انہیں ملک چھوڑنے کے لیے کہا ہے۔ یمن میں سیاسی بحران مہینوں سے جاری ہے۔ پچھلے ماہ حوثی باغیوں نے صدر عبدالربو ہادی منصور کی رہائش گاہ پر قبضہ کر لیا تھا اور انہیں اور ان کی کابینہ کو استعفے پر مجبور کیا تھا۔ باغیوں نے جمعے کے روز ملک پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا اور اعلان کیا کہ پارلیمان تحلیل کی جا رہی ہے اور یمنی امور نمٹانے کے لیے نئی صدارتی کونسل تشکیل دی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا میں حکام نے 2 افراد کو حراست میں لے کر دہشت گردی کے ایک فوری منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ بدھ کو پولیس نے بتایا کہ ان افراد کے قبضے سے ایک چاقو، ایک تلوار اور داعش کا ایک پرچم برآمد ہوا۔ ان افراد کی شناخت عمر القتبی اور محمد قیاد کے طور پر کی گئی ہے، جنہیں منگل کو سڈنی کے مضافات سے دہشت گردی کا منصوبہ بنانے کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ آسٹریلیا امریکہ کی زیر قیادت اس اتحاد میں شامل ہے جو عراق میں شدت پسند گروپ داعش کے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے۔ مشرقی یوکرین میں ہلاکت خیز لڑائی جاری ہے، جبکہ بدھ کو یوکرین، فرانس، جرمنی اور روس کے رہنما اس تنازع کے حل کے لیے کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ باغیوں کے زیر تسلط علاقے دونیتسک میں 2 افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے، جو بس اڈے پر گرنے والے ایک گولے کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے۔ ادھر کیف کے فوجی حکام کے مطابق دبلت سیوف نامے علاقے کے قریب باغیوں کے حملے میں 19 فوجی ہلاک اور 78 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ بدھ کو بیلاروس میں ہونے والے مذاکرات سے قبل یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے اس 4 فریقی کانفرنس میں سیکیورٹی فورسز اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان جاری لڑائی ختم کرنے کی آخری کوشش سے تعبیر کیا۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے امریکی امدادی کارکن کیلا میولر کو خراج عقیدت پیش کیا، جو شام میں داعش جنگجوؤں کی قید میں ہلاک ہو گئیں۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ انہیں ہم سے چھین لیا گیا، لیکن ان کا کام زندہ رہے گا۔ ایک تحریری بیان میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ ان تمام دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا جو میولر کی قید اور ان کی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام پنجاب گورنر سلمان تاثیر کو قتل کرنے والے ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف اپیل کی خبر سے شروع کریں گے, جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ رکھا ہے. آگے چل کر ہم پاکستان میں کالعدم تنظیموں کو اقوام متحدہ کی لسٹ سے ہم آہنگ کرنے کا عمل, نارتھ کیرولائنا میں 3 مسلمانوں کا قتل, اور آخر میں امریکہ کے لیے مشرق وسطی اور یوکرین کی صورتحال پر بات کریں گے. اور اس وقت پروڈیوسر بتا رہی ہیں کہ ہمارے 2 مہمان پہلے موضوع کے لیے لائن پر موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی کے ترجمان فرید پراچا اور انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن. آپ حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے اس پہلے موضوع پر ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
پاکستان کی ایک اعلی عدالت نے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو فائرنگ کر کے ہلاک کرنے والے پولیس اہلکار ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. بدھ کو اپیل کی سماعت کرنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل اور اس معاملے میں سرکاری وکیل میاں عبدالرؤف نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سلمان تاثیر کے خلاف الزامات کو عدالت میں ثابت کیا جانا چاہیے تھا. ان کے بقول ممتاز قادری کو قانون ہاتھ میں لینے کا کوئی اختیار نہیں تھا اور ماورائے عدالت قتل کی قانون اور ان میں کوئی اجازت نہیں. سرکاری وکیل نے کہا کہ مجرم اس قتل کا اعتراف کر چکا ہے اور پولیس نے اس کے قبضے سے آلہ قتل بھی برامد کیا اور اسی پر مجرم کو موت کی سزا سنائی گئی. اس اپیل کی سماعت کے دوران بینچ یہ ریمارکس دے چکا ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں. دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, جس کے سنائے جانے کے وقت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا. ممتاز قادری نے 4 جنوری 2011 کو سلمان تاثیر کو اسلام آباد کی ایک مارکیٹ میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. وہ گورنر کے سرکاری محافظوں میں شامل تھا. اس پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا, جہاں سے اسے 1 اکتوبر 2011 میں موت کی سزا سنائی گئی. اس سزا کے خلاف ممتاز قادری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے. ملزم نے اپنے فعل کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے سلمان تاثیر کو مبینہ طور پر توہین رسالت کے قانون کے خلاف بیان دینے پر قتل کیا. بدھ کو ہونے والی سماعت کے دوران کمرہ عدالت میں ممتاز قادری کے حامی وکلا کافی تعداد میں موجود تھے, جبکہ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات دیکھنے میں آئے. ممتاز قادری کے خلاف قتل کا مقدمہ اس لیے بھی اس وقت خاصی اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ حکومت نے انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت سزائے موت پانے والے مجرموں کی پھانسیوں پر عمل درآمد شروع کر رکھا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور ہم ابتدا کرتے ہیں جماعت اسلامی کے ترجمان فرید پراچا سے. اور پراچا صاحب, آپ کو خوش آمدید. تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے, لیکن ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں کہ اب تک جو عدالتی کارروائی ہوئی ہے, اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے ذریعے انصاف ہوگا؟
اس لیے کوئی عدالت یا اس کے طریقہ کار یا عدالت کے بارے میں کوئی بات اس انداز میں نہیں کی جا سکتی. اور اس لیے میں یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ عدالت کیا فیصلہ دے گی یا عدالت کو کیا فیصلہ دیا جانا چاہیے. البتہ یہ بات کہ اس سلسلے کے اندر جو دلائل دوسری طرف کے ہیں وہ دلائل آپ کی رپورٹ میں بیان نہیں کیے گئے. جس رپورٹ میں یہ تو بیان کیا گیا کہ سرکاری وکیل نے اور ایڈوکیٹ جنرل نے کیا کیا دلائل دیے ہیں, لیکن دوسری طرف بھی لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جو ہیں وہ ایک بطور وکیل کے, اسی طرح ایک اور جسٹس بطور وکیل کے پیش ہو رہے تھے اور انہوں نے جو دلائل دیے وہ دلائل بھی آئین قانون اور اسی طرح سے جو ایک قرآن اور سنت اور ہمارے ہاں ایک پہلے سے بھی بعض واقعات بھی موجود ہیں غازی علم الدین کا جن کے وکیل ہے جناب ریاضم محمد علی جناح سے, تو اس تناظر کے اندر بھی کوئی بات ہے کہ جس کو بہرحال عدالتوں نے ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے یا ان کو رکھنا چاہیے. اور اس معاملے میں یہ بات کہ جب ایک آئین ہے اور آئین کے لحاظ سے پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے جہاں کا سیاسی مذہب اسلام ہے, جہاں کی قانون سازی پارلیمنٹ کی ہوئی ہے, اب اس قانون سازی کو جو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں ہے, اس کو کالا قانون کوئی کہے तो उसके साथ एक लोकेशन तो फाइनल होती है और उनको उस वक्त भी कहा गया कि आप इस तरह के बयान आप न दें, अगर आप समझते हैं कि ये कानून गलत है तो उसका तरीका मौजूद है कि भी आप उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर जो चीजें हुई हैं उसको फिर पार्लियामेंट के साथ ले जाएं, लेकिन तो काला कानून कह देना और इसके बारे में एक अंदाज इख्तियार करना, तो मैं ये समझता हूँ कि वो बात अपनी जगह से कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, इस बारे में कोई दूसरा कलाम नहीं है। लेकिन अगर इस कानून एक सजा बनाई जाए तो ये कानून तो डेटरेंट है, ये रोकने के लिए
अच्छा,
है
जी, जी।
इस तरह के वाकयात के सद्देबाब के लिए है जो कानून में इसमें
ठीक है। पराजय साहब आपकी बात हमने काफी तफसील से सुन ली। आपका ये कहना है कि ये तौहीने रसालत का जो कानून है उसको खुल्लम खुल्ला उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए और इस कानून के खिलाफ जाहिरन कुछ नहीं कहना चाहिए। आप हमारे साथ रहें। इस वक्त प्रोफेसर मेहदी हसन हैं जो इंसानी हुकूक कमीशन के साबिक चेयरमैन हैं। और मेहदी हसन साहब आपसे भी वही सवाल कि अब तक जो कार्रवाई हुई है आप मुतवक्के हैं कि इसकी वजह से इंसाफ होगा?
देखिए बात यह है कि इस बात में तो कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जो कानून बना हुआ है ब्लैक फैमिली का उसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। ये दलील भी ठीक है कि पाकिस्तान को क्योंकि आईनी लिहाज से एक इस्लामी मुमलिकत करार दे दिया गया है और एक पाकिस्तान की रियासत का मजहब बना दिया गया है कि इस्लाम उसका मजहब है, इसलिए उनको किसी भी शख्स को उस कानून के खिलाफ जो बना हुआ है बेसानी का कोई तनकीद उस पर नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती कि अगर कोई तनकीद करे तो किसी भी शख्स को ये हक दिया जा सकता है कि वो बंदूक हाथ में उठा के या खंजर या तलवार हाथ में उठा के उस शख्स को कत्ल कर दे। उनको भी ये चाहिए था कि जैसे ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में इस कानून के खिलाफ अगर कोई एतराज है तो जाना चाहिए, इसी तरह ये कहा जा सकता है अगर किसी को एहसास था गवर्नर के बयान से तो उसे उसके खिलाफ अदालत में जाना चाहिए था, थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए थी और उनके खिलाफ केस रजिस्टर कराना चाहिए था और उसको फॉलो करना चाहिए था। ये हक नहीं लिया जा सकता था कि कोई आदमी खुद से फैसला कर ले और उस सजा को उस पर अमल दरामद कर दे जो उसके ख्याल में उसको मिलनी चाहिए थी।
अच्छा,
ये दोनों चीजें जो हैं ये बज़ाहिर बहुत एक दूसरे से रिलेटेड है, इससे अदालत को जो फैसला अदालत करेगी वो काबिल कबूल होना चाहिए। और जिस तरह का प्रेशर अदालत पे पहले भी डाला गया था जब ये केस करा था की अदालत में वकीला का एक तबका पहुंचा था वहाँ और आज भी और इससे पहले भी जब ये पेश हुआ था हाई कोर्ट में इस्लामाबाद की तो उस वक्त भी कुछ लोग जो थे वो जुलूस लेके वहाँ पहुंचे ये इंसाफ के तकाजों के खिलाफ।
जी। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद अशरफ जो कि मुल्तान में होते हैं। और महमूद अशरफ आपने हमारे मेहमानों को सुना, जमात इस्लामी के तर्जुमान फरीद पराचा और इंसानी हुकूक कमीशन के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर मेहदी हसन को। बुनियादी तौर पे आपसे हम ये सुनना चाहते हैं कि अगर मुमताज कादरी अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील करते हैं तो उसके बाद अगला कदम क्या होगा?
जो भी अदालत सजाए मौत देती है तो इसमें दो तरह की जो आगे मौजूद है रास्ते, एक तो रास्ता ये है कि खुद वो अदालत हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के आगे उस सजाए मौत को बतौर रेफरेंस भेज देती है चाहे मुल्जम ने अपील दायर की हो या ना की हो, और फिर मुल्जम को भी हक हासिल है कि वो अपनी तरफ से अपील दायर कर दे। जो अदालत, जो बुनियादी अदालत है जिसमें ट्रायल होता है, उसकी सजा उस वक्त तक कंफर्म नहीं होती जब तक कि अदालत आलिया हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच इसको इस रेफरेंस पे अपना फैसला नहीं सुनाता। जब वो फैसला सुना दे, वो अपील और जो रेफरेंस है इकट्ठे सुने जाते हैं, तो फिर उसके खिलाफ उसको एक ही रेमेडी अवेलेबल है, वो है कि वो सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ जाए। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अल्टीमेट कोर्ट है, उसके बाद फिर कोई ऐसा अदारा नहीं बचता कि जिसमें कानूनी तौर पर कोई भी दरखास्त दी जा सकती हो, सवाए इसके कि उसको उसके वरसा माफ कर दें या लेकिन एक कानून यहाँ एक गलत सा या गलत माम है जो लोग समझते हैं कि सदर को इख्तियार है माफ करने का सजाए मौत, तो वो शायद अन इस्लामिक डिक्लेयर हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिर्फ वर्षा माफ करे तो सजा रुक सकती है, नहीं तो सजा पर अमल दरामद होगा।
अच्छा जी, आप तीनों हजरात हमारे साथ रहें। हमें इस वक्त कुछ लोगों ने कॉल भी किया है, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से इन द न्यूज सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पंजाब गवर्नर सलमान तासीर को कत्ल करने वाले मुमताज कादरी की सजाए मौत के खिलाफ अपील के बारे में। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी के तर्जुमान हैं, इंसानी हकूक कमीशन के साबिक चेयरमैन हैं और उनके साथ एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इस वक्त एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
जी तो रहीम यार खान चलते हैं जहां से जुल्फकार कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में। जी जनाब। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई और इनामुल्ला ने कॉल किया है लकी मरवत से।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम
मैडम। हमारे यहाँ पश्तों में ये ज़रबुल मिसल है कि खुदाया मुझे ताना कचहरी से पना दो। आप यकीन कीजिए कि मैंने बहुत सी जगह देखी हैं जिंदगी में, लेकिन जो ना इंसाफ या अदालतों में है वो कहीं और जगह नहीं। आजकल अदालतों में इंसाफ बिकता है, मिलता नहीं है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।
और हमें कॉल किया है अटक से मियाँ मोहम्मद अक्रम ने। जी जनाब।
मियां मोहम्मद अकरम अटक्षा से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, ये सुन लें, सब दुनिया सुन लें, मुसलमान को दूसरी भी, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन का मामला बहुत ही हसास और नाजुक है। खुद मैं मेहदी हसन साहब से यह पूछना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आती है हयात मुबारक में जिसने तोहीन की थी, असुदंसी को कहा था कतल कर दो, मुसलमान कजाब को कतल कहा था कतल कर दो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काब बिन ज़ुहर को ईमान लाने से पहले कहा कि कतल कर दो, जब वो ईमान ले आए नबी पास माफी मांग ली तब माफी है, वरना काजी को अगर मुमताज काजी को फांसी दी।
जी शुक्रिया। और हमें कॉल किया है रहीम यार खान से जुल्फिकार ने। जी जनाब। जी अच्छा, उनकी लाइन उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। तो मेहदी हसन साहब, क्योंकि हम अभी इस सेगमेंट को कंक्लूड कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आपका ख्याल है कि ये मामला सिविल कोर्ट्स को ही हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बहुत सारे मजहबी केसेस हैं जो कि टेररिस्ट कोर्ट्स में भेजे गए हैं, लेकिन आपके ख्याल में इसको सिविल कोर्ट में ही चलना चाहिए। जी
ये है कि कत्ल का केस जो है पाकिस्तान में सीधा एक सड़े बाजार कत्ल हुआ था और उसने बड़े फखर के साथ ये कहा था अपने को जुर्म को कबूल किया था और उसने फखर का एक इजहार करते हुए ये कहा था कि उसे कोई लगी नहीं है इस कत्ल पे। ये तमाम चीजें जो है ये अदालत के सामने होंगी और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि इस्लाम की तारीख में क्या वाकयात हुए, क्या कहा गया और किस किस्म की सजाएं दी थी, ये वहां तक जगह दुरुस्त है, तारीख का हिस्सा है वो चीजें। लेकिन सवाल ये है कि अब जब आपके यहाँ एक आईन मौजूद है उसमें सजाएं तजवीज हुई है آپ کے یہاں پی سی سی بھی موجود ہے, اس کے مطابق پولیس جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے کسی بھی قتل کے واقعے پہ, تو یہ ایک قتل کا سیدھا سیدھا واقعہ ہے کہ اس الزام نے قتل کیا. یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے, یہ کسی کا, کسی کمنٹریٹر کا, کسی طریقہ کار کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ قتل جائز تھا یا نا جائز.
اچھا جی جی, اور پراچے صاحب جانے سے پہلے جس طرح سے پروفیسر مہدی حسن نے اشارہ کیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کورٹوں کے باہر آ کر ممتاز قادری کے حق میں نعرے لگاتے ہیں, آپ کے خیال میں اس کی اجازت ہونی چاہیے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک موضوع کیا تھا, یہ ٹرائل کے مرحلے سے گزر چکا ہے, یہ کیس یا وکیل کے مرحلے پہ, یہ کسی اور کورٹ کو نہیں جا سکتا, ایک بات تو یہ ہے. پھر یہ کہ اگر ٹرائل کے مرحلے کے کیسز ہیں تو کراچی کے اندر زندہ انسانوں کو جلائے جانے کے کیس کو سب سے پہلے وہاں پہ جانا چاہیے. جہاں تک کورٹ کے باہر لوگوں کا تعلق ہے, وکلا کا ہے, وکلا عدالتوں میں ہوتے ہیں, ہر ایک کا ایک جذبہ ایمانی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, عشق ہے, اس نے اظہار کے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا ممتاز قادری کا, اور نہ اس نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے, نہ اس نے کوئی ایسا ارتقاب کیا ہے کہ جس سے باہر لوگ جاتے ہیں تو باہر ان کا ایک ان کی ایک عقیدت و محبت کا اظہار ہے.
اچھا جی, پروفیسر مہدی حسن آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟
میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکہ تو نہیں ڈالا انہوں نے, لیکن ان کے ذمے جو کام تھا ایک عہدے دار حفاظت تھا, اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں قانون کو لیا اور ان کو قتل کیا. وہ قتل جائز تھا یا ناجائز تھا یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی. نہ کسی وکیل کو یہ حاصل ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ فیصلہ عدالت کو کرنے دے آپ کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. جی
جی جی, پراچے صاحب آپ جواباً کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا اچھا, پراچے صاحب چلے گئے. پروفیسر مہدی حسن آپ بتائیے کہ بلاسفمی لاز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ غلط طرح سے استعمال بھی ہوئے ہیں اور اس کی آڑ میں بہت سارے ناجائز قتل ہوئے ہیں, جو لوگ زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی کے اوپر یہ ایک توہین رسالت کا جو ہے چارج لگا دیتے ہیں, تو یہ خطرات تو جی جی.
بات یہ ہے کہ ابھی تک جتنے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں
جی,
اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے, غیر مسلموں کے خلاف بہت کم ہے. مسلمانوں کے خلاف تو کیسز ایسے نہیں ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہی انہوں نے سلمان تاثیر صاحب نے کہ اس میں بہت سے ایسی تنقید کی جا سکتی ہے اس قانون پہ جس تحت اس کو مس یوز کیا جاتا ہے اور لوگ اپنے جو سیٹل کرنے کے لیے بعض معاملات کو لوگوں پہ یہ الزام لگا دیتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں آپ کو پتا ہوگا.
جی جی
یہ تمام ان کو ایک سویلائز سوسائٹی میں قانون کے دائرے میں لانے کے لیے یقیناً کسی قانون سازی کی ضرورت ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز کا اور حکومت کا کام ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ایسا انتظام کرے کہ اس قانون کو لوگ مس یوز نہ کر سکیں. یہ مطالبہ کرنا جو ہے یہ یقیناً توہین رسالت کے زمرے میں شامل نہیں ہوتا کہ قانون کو مس یوز کرنے سے روکنے کے اس میں اگر کسی
تبدیلی کی ضرورت ہے یا اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ اصلاح ضرور کی جائے تاکہ قانون کو مس یوز نہ کیا جا سکے.
جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن اور ان کے ساتھ تھے جماعت اسلامی کے ترجمان فرید پراچا. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع پر آتے ہیں اور موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں کالعدم تنظیموں کو اقوام متحدہ کی لسٹ سے ہم آہنگ کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ پچھلے سیگمنٹ سے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف ہیں اور عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر. محمود اشرف ہمارے ساتھ رہیں. ہم آپ کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں اس موضوع پر, پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے بدھ کو قومی اسمبلی میں ایک بیان میں کہا کہ پاکستان میں 60 تنظیموں کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے, لیکن ان کے بقول اقوام متحدہ کی طرف سے کالعدم قرار دی گئی 177 ایسی تنظیموں کے حوالے سے پاکستان کی ایک واضح حکمت عملی جلد سامنے آ جائے گی.
جو قانون کے مطابق ہماری مجبوری ہے وہ صرف اقوام متحدہ کی جو لسٹ ہے, کیونکہ ہم سگنیٹری ہیں چارٹر کے, تو اس کو ہم ریکٹیفائی کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ within the next few days اس میں کلیئرٹی آئے گی. ساتھ ہی ساتھ ایک مانیٹرنگ سسٹم, ایک اسپیشل سیل ہم کریٹ کر رہے ہیں کہ ان 60 جو پروسکرائب ہم نے کی ہیں یا ایک جو یونائٹیڈ نیشنز ریزولوشنز کے تحت ہوئی ہیں, ہم کتنا اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, ان کے لوگوں نے کتنا نئے نام سے اپنا کام شروع کر دیا. تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے, مگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پروایکٹیو اس پہ کام ہو رہا ہے, ایک سیل اس پہ کام کر رہا ہے, اور آئندہ چند دنوں میں ایک آدھ ہفتے میں اس میں ایک واضح پالیسی سامنے آئے گی.
وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے. انہوں نے کہا کہ اس ملک میں قیام امن صرف اسی صورت ممکن ہے جب دہشت گردوں کی قیادت کا مکمل خاتمہ کیا جائے. وفاقی وزیر داخلہ کے بقول ملک میں فوجی کاروائیوں کے بعد پاکستانی دہشت گردوں کے کچھ کمانڈر سرحد پار افغانستان فرار ہو گئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اب تک صرف ان مجرموں کی پھانسیوں پر عمل درآمد کیا گیا ہے جنہوں نے ملک کے خلاف ہتھیار اٹھا رکھے تھے.
22 اس وقت پھانسیاں ہو چکی ہیں موریٹوریم اٹھانے کے بعد اور 17 انڈر پروسیس ہیں.
16 دسمبر 2014 کو پشاور کے اسکول پر مولک حملے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کر دی تھی, جس کے بعد سے اب تک 22 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے. وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت قائم کی گئی فوجی عدالتوں میں بھی 20 مقدمات بھیجے گئے ہیں. واضح ہے کہ ایک روز قبل پاکستانی وزیر داخلہ کی سربراہی میں ہونے والے ایک اجلاس میں متعلقہ اداروں کو پاکستان میں بسنے والے غیر ملکیوں کے بینک اکاؤنٹس اور ان کی آمدنی کے ذرائع کی نگرانی کی ہدایت کی گئی تھی. سرکاری بیان کے مطابق وزیر داخلہ نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ نہ صرف ان کے بینک اکاؤنٹس کی نشاندہی کی جائے بلکہ اس بات کا بھی تعین کیا جائے کہ اکاؤنٹ کس طرح کھولا گیا اور ذرائع آمدن کیا ہیں. سرکاری بیان کے مطابق غیر قانونی طریقے سے رقوم بیرون ملک بھیجنے اور منگوانے والے 22 افراد کو گرفتار کر کے 7 کروڑ روپے سے زائد رقم برآمد بھی کی گئی ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی اور محمود اشرف, آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان جس پر عمل درآمد ہو رہا ہے, اس پر آپ کو کتنا اعتماد ہے؟
جو آج عمل درآمد ہو رہا ہے اس پر بہت پہلے اگر حکومت دلی سے کام کرتی تو شاید پشاور کا واقعہ سرزد نہ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور کے واقعے نے نہ صرف قوم کو اکٹھا کیا ہے بلکہ حکومت کو بھی جگایا ہے, اور جو بزدلی کے تھام دکھا رہے تھے کہ وہ اپنی ذاتی تحفظ کی خاطر یا اپنے خاندان کے تحفظ کی خاطر کوئی اسٹیپ ایسے نہیں لے رہے کہ جن سے ان کی دیکھ رہی ہو, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دبا کیے جا رہے ہیں یہ بہت بہتر اقدامات ہیں, اور اس سے ہمیں اس دہشت گردی سے جو کہ سرحد پار سے کی جاتی ہے یا جو انٹرنیشنلی جس کو کمانڈ کیا جا رہا ہے اس سے نجات حاصل یقین ملے گی. اور یہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے پھانسیوں کا, میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے عدالتوں پہ الزامات لگا رہے تھے کہ حکومتوں نے تو سزا دے کر بہت سے قیدیوں کو سزا موت دے کر تو انہیں جیلوں میں بھیجا ہوا تھا, لیکن انہوں نے خود سستی کی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. اب اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے. لیکن ایک بات اور بھی بہت میں سمجھتا ہوں سنجیدہ ہے کہ انہوں نے جو 21ویں امینڈمنٹ کی ہے اس میں کچھ بہت زیادہ بدنیتی سے کام دیا ہے اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے نام پر چلنے والی دہشت گرد تنظیموں کو صرف اس بنا پر انہوں نے تحفظ دے دیا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت اگر رجسٹرڈ ہے تو ان کے کیے ہوئے کسی بھی کام کو عدالتوں میں نہیں بھیجا جائے گا اور نہ ہی کچھ قانون کے تحت ان کو سزا دی جائے گی.
اچھا
میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا اسٹیپ ہے کہ جو جس میں متضاد بات ہے. ہمیں آپ دیکھیے ثانیہ بلدیا ٹاؤن ہو یا 21 مئی 12 مئی ان کے واقعات کے پیچھے جو جماعتیں ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے کور میں ہیں اور ان کا بھی پاکستان میں دہشت گردی میں اتنا ہی جو کردار ہے جس طرح کہ ہم دوسری تنظیموں کو کرتے ہیں. اگر ہم نے پاکستان سے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو پھر ہمیں سب کے لیے قانون ایک جیسا کرنا پڑے گا.
بالکل صحیح.
دہشت گرد
جی جی
میں یا کسی ریلیجیس پارٹی کے لیے ہوں.
محمود اشرف ہمارے ساتھ رہے ہیں چند منٹ اور ہمیں کال کیا ہے اسی سلسلے میں راجن پور سے حاجی ریاض نے. جی جناب حاجی ریاض جی نئے کالر ہیں شاید ان کو آواز نہیں آ رہی. اچھا پھر ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے ملک نائب خان نے. جی جناب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بی بی گزارش ہے میرا مہمان سے کہ یہ پہلا ظلم نہیں ہے. یہ تقریباً خیبر ایجنسی میں اس قسم کا دھماکہ ہوا تھا, پھر اس کے بعد درادم خیل میں ہوئے تھے, اس کے بعد پشاور پیپل منڈی اور کیساخانی بازار میں زخاخیل کا خیبر ایجنسی زخاخیل میں ہوئے تھے. اس پر اس وقت آر کوئی خاموش رہا تھا. ابھی آرمی پبلک اسکول پر جو حملہ ہوا اور اس کے بعد جو قوم اکٹھا ہوا ہے اور اس میں بھی صحیح اگر عمل نہ ہوا تو یہ پاکستانی قوم کو کیا تاثر ملے گا ان سے کہ یہ حکمران کیا کر رہے ہیں. بڑی مہربانی. شکریہ.
بہت شکریہ. اور اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں اور موضوع ہے ایک بریکنگ نیوز. اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ نارتھ کیرولائنا میں ایک صاحب نے 3 مسلمان طالب علموں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو مرنے والے ہیں یہ سیرینز تھے, سیرین مسلمان تھے. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر جواد حسین ہیں جو کہ اسنا کے حسنین ہیں جو کہ اپنا کے ایک عہدیدار ہیں. ڈاکٹر جواد آپ کو خوش آمدید.
جی السلام علیکم.
السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ ہیں شکاگو سے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل. اور ڈاکٹر روہیل آپ کو بھی خوش آمدید.
جی بہت شکریہ.
تو ڈاکٹر جواد آپ سے ابتدا کرتے ہیں, یہ بتائیے یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے, جو صاحب ہیں کریگ ہکس ان کا نام ہے, ان کے حوالے سے بتائیے کہ ان کی کا ذہنی توازن کے حوالے سے کوئی خبر آئی ہے, کچھ پتہ چلا ہے. اور دیگر یہ کہ جہاں آپ رہتے ہیں اور غالباً آپ نارتھ کیرولائنا میں ہیں, وہاں مسلمان جو برادری ہے ان کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
جی اگین میرا نام ڈاکٹر جواد حسنین ہے اور ہم واشنگٹن میریلینڈ ایریا میں رہتے ہیں اور یہاں مسلم امریکن اور پاکستانی امریکن سائزیبل کمیونٹی ہے. اور ماشاءاللہ کافی ایکٹیو لوگ ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی فرانس کے واقعہ پر بھی احتجاج کیا. ہم لوگ جو ہیں وہ امریکن آف ہیپن ٹو بی مسلمز اینڈ آلسو ان آور کیس پاکستانی, لیکن ہم لوگ امریکہ کے پرامن شہری ہیں, اور اسی طرح جس طرح ہر امریکن کے حقوق اور فرائض ہیں ہم پوری طرح اس کی ادائیگی کرتے ہیں. یہ جب نیوز ہمیں آئی کہ یہ جو ہیں تینوں اسٹوڈینٹس اور وہ لوگ جو تھے دے ور آؤٹ اسٹینڈنگ سٹیزنز آف دا کمیونٹی, ناٹ اونلی دے ور ویری ایک تو ڈینٹل کے سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈینٹ, دوسرے ان کی وائف جو ہے ابھی بےچاروں کو دو مہینے بھی نہیں ہوئے تھے شادی کو, وہ ڈینٹل میں وہ انرول کر رہی تھیں, اور ان کی بہن جو ہے وائف کی بہن وہ بھی ڈینٹل اسٹوڈینٹ ادھر کے لیے انہوں نے کرنا تھا. تو یہ لوگ نہ صرف پرامن شہری تھے اور اسٹوڈینٹ تھے, بلکہ یہ لوگ کمیونٹی سروس بہت کرتے تھے لوکلی بھی, اور پھر ابھی وہ سیریا میں ٹرپ پلان کر رہے تھے کہ جو ڈسپلیسڈ ہیں ان کے لیے مفت دانتوں کا اور دانتوں کی بیماریوں کا علاج کیا جائے, اور اس کے لیے ٹرپ کے لیے آرگنائز کر رہے تھے. اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے, اور یہ مسلمان امریکن کے لیے بہت ہی زیادہ سیڈ ہے, اور دنیا کے لوگوں کے لیے یہ نہ صرف مسلمانوں کا ہے بلکہ I will say that this is a loss of humanity, اور ہر شہری کے لیے یہ سیڈ واقعہ ہے.
بالکل.
اور وہ جو آپ کا دوسرا پرانگ تھا, سوال تھا, اس کے سلسلے میں ابھی تک وہ جو ہے وہ بیانات میں کوئی نہیں ہے خبر کہ اس وہ بندہ جس نے 46 ایئرز اولڈ نے کل کیا ہے اس کا ذہنی توازن خراب تھا, بلکہ سم آف دا نیوز ابھی پولیس نے کنفرم نہیں کیا, لیکن سم آف دا نیوز آ رہی ہیں کہ یہ اسلاموفوبیا اور مسلم ہیٹریڈ کا بھی اس میں کافی زیادہ عنصر تھا, لیکن ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے.
جی جی بالکل. ہمارے ساتھ پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل ہیں. ڈاکٹر روہیل, یہ جو صاحب ہیں کریگ سٹیفن ہکس ان کا نام ہے, اور فیس بک پہ انہوں نے بعض چیزیں لکھیں, ان کا تعلق ایتھیس فار ایکوالٹی کے ساتھ تھا, اور انہوں نے اسلام کے خلاف کچھ جملے بھی دیے. یہ بتائیے آپ اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
یہ ایک لحاظ سے انوکھا واقعہ ہے کہ امریکہ میں عام طور پہ جو اسٹوڈینٹس ہیں, خاص طور پہ یونیورسٹیوں کے جو اسٹوڈینٹس ہیں, وہ بہت کھلے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں, بہت ایکسیپٹنگ ہوتے ہیں, اور بہت ڈائیورسٹی کو یا مختلف لوگوں سے ملنے کے بعد وہ خوش ہوتے ہیں, اور ملنے کی ان کی خواہش ہوتی ہے, اور اس خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں. ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ اور مختلف زبانیں بولنے والے اور جغرافیائی طور پہ مختلف ملکوں سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں, ان سے یہاں کے لوکل بچے جو ہیں وہ مل کے بہت خوش ہوتے ہیں اور اچھی دوستیاں وغیرہ لگاتے ہیں. اور میجورٹی جو امریکہ کے کالجز اور یونیورسٹیوں سے جو لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں, وہ 60% کے قریب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کو آپ کہنا چاہیے کہ وہ کسی ایک مذہب آرگنائز مذہب سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتے. تو یہ ان کی ایک فراخ دلی کی علامت ہے کہ اپنے طور پہ ہو سکتا ہے کرسچن ہو یا جو کچھ بھی ان کے مذاہب ہیں وہ گھر میں وہ ان سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن جب ان سے پوچھا جائے تو 60% بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو کسی مذہب سے ایسوسیٹ نہیں کرتے. یہ ان کی فراخ دلی کی اور ان کی انکلوسیونیس کی ایک علامت ہے. لیکن گائے بگائے بیچ بیچ میں ایسے کچھ سرفرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے ایک وقتی وبال کی وجہ سے یا دماغ میں جو ایک ہیجان ہو اس کی وجہ سے یا کسی اور امپلسیو نیچر کی وجہ سے یا کسی سائیکیٹرک کا جو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے اس کو وہ ان ڈائگنوز ہو, ان کی اس میں تشخیص نہ ہوئی ہو, اور اپنے غصے اور اپنے اس کے اوپر وہ ایک دم سے عمل درآمد کر دیں. تو آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں گنز بھی اویلیبل ہیں, لوگوں کے پاس گنز بھی ہوتی ہیں. تھوڑا ساؤتھ میں کچھ تعصب ہے نارتھ کی نسبت, ساؤتھ کی ایک ہسٹری بھی ہے, تعصب کی، لیکن مسلمان یہاں اسٹوڈینٹس بہت کھلے جو اچھی ان کی زندگی ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ان کو ہراسا نہیں کرتا. آپ کو ڈیوک یونیورسٹی کا واقعہ یاد ہوگا، ابھی پچھلے مہینے ڈیوک یونیورسٹی میں وہ جو یونیورسٹی کا چرچ تھا اس سے مسلمان بچوں نے یہ اپنی اذان دینے کی کے لیے یونیورسٹی سے درخواست کی، تو یونیورسٹی نے اگری کر لیا کہ آپ جو ہے اس سے اذان دے سکتے ہیں. تو کچھ ایسے جو دائیں بازو کے کچھ لوگ تھے انہوں نے یونیورسٹی کو خط وغیرہ لکھے، تو مسلمان بچوں کی حمایت میں یہودی بچے جو ہیں وہ شامل ہو گئے، اور بہت سارے یونیورسٹی کے جو کرسچین بچے تھے انہوں نے مسلمانوں کی حمایت میں کہا کہ ان کو اذان کی اجازت ہونی چاہیے. تو الٹیمیٹلی ان کو پھر اذان کی اجازت مل گئی اس چرچ میں سے.
جی جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ خاصا انوکھا واقعہ ہے. ڈاکٹر جواد، یہ بتائیے کہ ہم نے بھی دیکھا پچھلے دنوں کہ آئسس کے ہاتھوں ایک امریکی خاتون کیلا کو ہلاک کر دیا گیا، اور ان کی بہن کو کل دکھایا گیا روتے ہوئے، اور بہت زیادہ میڈیا میں یہ آیا ہے کہ یہ خاتون سیریا گئی تھیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا جو واقعہ ہے وہ کسی حد تک ایک رد عمل ہے؟
جی، میں ایک ڈاکٹر اظہر صاحب نے جو کہا اس میں میں ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بالکل بجا کہتے ہیں کہ اسٹوڈینٹ اوپن مائنڈیڈ اور بڑے ایکسیپٹنگ اینڈ آل ہیں یہاں کیمپسز میں، لیکن یہ جو مارنے والا ہے ہی از 46 ایئرز اولڈ، 46 سال کا آدمی ہے، اور اس کی جو فیس بک کی رائٹنگز ہیں دے پوائنٹ ٹو دا فیکٹ آف بینگ انفلوئنس بائی اسلاموفوبک انسرز کے ساتھ جو پریلیمنری ابھی فائنڈنگز ہیں. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں تو that a student didn't kill another fellow student. This was a mature 46 years old gentleman jisne aur man jisne mara hai, aur wo jo hai majority wahan jo neighborhood hai wahan wahi students aur undergrads and grads and doctoral students rehte hain, lekin ye banda jo hai wo wo student nahi tha aur wo mature aadmi tha. Dusre wo jo hai سیریا میں امیرکن وہ وی آئی ٹیل یو کہ یہاں جو ہیں مسلم امیرکنز اور پاکستانی امیرکنز وی آر امیرکنز فرسٹ، اور ہم اسی طرح بلیڈ کرتے ہیں، دل ہمارے اسی طرح روتے ہیں، ہاں وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو یا کوئی بھی ہو، انسانیت کی خاطر. اور وہ جو ان کو ینگ لیڈی کو مارا ہے وہ بیچاری کچھ نہیں کر رہی تھیں سوائے اس کے کہ ہیومینٹی کی خدمت کریں، اور وہاں جا کے وہ خدمت کر رہی تھیں. اور یہ ساری ہماری کمیونٹی میں اپنا اور ساری جو ہے لوکل کمیونٹی طرف سے کہہ سکتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ ہم بہت اس المیہ سے سیڈ ہوئے ہیں، اور اسی اتنا ہی جس طرح مطلب بغیر کسی مذہب کے اور بغیر کسی ڈسٹنکشن کے اسی طرح ہمارا دل روتا ہے جس طرح یہ نارتھ کیرولائنا میں جو تین مارے گئے ہمارے اچھے ہیومن بینگز ان کے لیے روتا ہے.
جی، بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. یہ تھے ڈاکٹر جواد حسنین جو امریکہ میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر طاہر روہیل، آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع پر آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ مشرق وسطی میں اس وقت امریکہ کو خاصا ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہے. ہم ابتدا کرتے ہیں یمن کی صورتحال سے، جہاں جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہوتیز نے حکومت پر قبضہ کیا ہے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر ہیں جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. اور پروفیسر شمیم، آپ کو خوش آمدید.
شکریہ آپ کا.
تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت بلکہ آپ کے آنے سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ آئیسس نے ایک امریکی خاتون جو کہ سیریا گئی تھی وہاں مدد کرنے کی غرض سے ان کو یرغمال کیا اور پھر قتل کر دیا. اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی رد عمل یہاں امریکہ میں ہوا ہو کیونکہ یہاں تین پاکستانیوں کو ہلاک کر دیا, تین مسلمانوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. آپ بتائیے یمن کی کیا صورتحال ہے اور وہاں امریکہ نے اپنا ایمبیسی کیوں کر بند کر دیا ہے؟
دیکھیے یمن مکمل عدم استحکام کی صورتحال سے دوچار ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے. ستمبر میں آپ کو یاد ہوگا کہ حوثی قبائل جو شمال میں اپنے اپنے شہر میں مقیم ہیں انہوں نے گھراؤ کر لیا تھا سنا میں صدارتی محل کا اور وزیر اعظم اور صدر سے انہوں نے استعفی مانگا تھا. اس سے قبل میں عرض کروں کہ عبد الربو منصور ہادی کسی انتخاب کے نتیجے میں تو برسر اقتدار نہیں آئے تھے. دراصل یمن میں ایک بڑی مستحکم اور بڑی متحرک قسم کی خالص جمہوری تحریک تھی اور اس میں انتہا پسندی کا کوئی شائبہ نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے کہ جمہوری تحریک میں ہر مکتبہ فرقے لوگ ہوتے ہیں. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یمن میں شخصی حکومت کی بجائے, کیونکہ عبداللہ سالے سے لوگ تنگ آ چکے تھے, یوں بھی اگر وہ مثالی حکمراں ہوتے تو 33 سال بہت ہوتے ہیں حکومت کرنے کے, ان کو آرام کرنے کی بھی ضرورت ہوگی شاید. تو عوام چاہتے تھے کہ ایک منتخب, اور بڑا اچھا موقع تھا اگر اس وقت اقوام متحدہ اور بڑی طاقت میں بالکل امریکہ خاص طور سے قابل ذکر ہے کیونکہ اس کا بڑا اثر رخ ہے اس خطے میں, اگر اس نے صحیح معنی میں وہاں انتخاب کرا دیا ہوتا. لیکن اس نے اپنے مفاد, جو علاقائی مفاد اس کے ہیں, اس کو مقدم رکھا یمن کے استحکام اور امن پہ, اور انہوں نے عبد الربو منصور ہادی کو جو نائب صدر تھے ان کو جناب صدر بنا دیا. پھر وہ اپنا وزیر اعظم لائے, ان کو ظاہر ہے کہ سعودی عرب کی اور امریکہ کی حمایت حاصل ہے, اور اس انتخاب میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے فرمروا بڑے دخیل تھے اور امریکہ پہ اثر انداز ہوئے. حالانکہ امریکہ کو آزاد طور پہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا, اگر وہ کرتا تو شاید عبد الربو کو وہ صدر نہ بناتا. تو اب ان کی حکومت اتنی ناہل تھی, یعنی اشیاء سر کی قلت ہے, بجلی نہیں, پانی نہیں, امن و امان نہیں, اور دبا کے وہاں پ بدعنوانی اور رشوت کے بازار گرم تھا, لوگ تنگ آئے ہوئے تھے. تو حوثیوں نے وہاں پہ جو محاصرہ کیا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا آپ بدعنوانی ختم کیجیے, اس حکومت کو برطرف کیجیے اور ایک قومی حکومت آپ بنائیں جسے ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. دیکھیے اسی کا جو رویہ تھا, ہو سکتا ہے کہ یہ آئینی نہ ہو, لیکن انہوں نے دہشت گردی کا انتخاب نہیں کیا, بلکہ انہوں نے تو جو پے در پے القاعدہ کے حملے ہوئے تو ان کو پسپا کر دیا, ان کو انہوں نے غیر مسلح کیا. تو ایک لحاظ سے تو انہوں نے انتہا پسندی سے بچایا.
لیکن جی شمیم صاحب, آپ بھی جانتے ہیں کہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے. ڈاکٹر طاہر, یمن کی صورتحال پر آتے ہیں, آپ بتائیے, آپ بھی جانتے ہیں کہ ایران نے ان شیعہ ہوتیز کو کامیاب کیا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت, حالانکہ ہوتیز نے سرکار سے کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر حکومت کرنا چاہتی ہے, لیکن جواب جو ہے وہ منفی آیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
وہاں صورتحال یہ ہے کہ یمن کی حکومت کے ریسورسز, ان کی جو پاپولیشن کے اوپر کنٹرول اور افیکٹو گورننس جس کو کہتے ہیں, وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. حکومت کچھ شہروں تک محدود ہے اور ان کے وسائل اور ان کی پالیسی امپلیمنٹیشن, اور اس سے پہلے وہاں کسی خاص پائیدار جمہوری ادارے کا نہ ہونا, یہ ساری ایسی باتیں ہیں. پھر القاعدہ کی جو مزاحمت ہے اور لوگوں میں ایک جمہوری شعور کی کمی, اور پھر شیعہ سنی کی ایک تھنکنگ ہے, اس سے پہلے
یمن جو تھا وہ تقسیم بھی ہوئے رہا ہے. تو اس میں اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ کسی کے پاس بھی اتنی اوور ویلمنگ پاور کسی ایک گروپ کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں جما سکے اور اس کے بعد اس سے باقی لوگ جو ہیں وہ نیگوشیٹ کریں, ان سے بات چیت ہو اور اس سے کوئی ایک ایسی صورت پیدا ہو جس میں کچھ پائیداری کا امکان ہو اور اس سے پھر آگے کچھ ایک پروسیس یا ایک ایسا عمل کر سکے جس سے ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے اور جو جس گورنمنٹ کے اندر بہت سارے جو سوچ یا وزن رکھنے والے جو گروپس یا جو لوگ ہیں علاقائی طور پہ یا اپنے مفادات کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو جما سکیں. تو یہ ایک ایسی رستہ کشی ہے جس کے رستے دو سرے نہیں ہیں, اس کے بہت سارے. یہ کاپ ویب جس کو کہتے ہیں اس طرح کا ہے, ہر کوئی اپنی اپنی سمت میں ان کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن کسی ایک ڈومیننٹ گروپ کی وہاں گرفت نہیں ہے, ان کے پاس اتنا میس نہیں ہے جس میں حکومت بھی شامل ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک پائیدار نوعیت کی ایک جو ایسا وعدہ جو کر سکے جس کے لوگ ساتھ ریلی ہو سکیں, ایسی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی.
جی جی, اور آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ اس وقت امریکہ کو یوکرین میں بھی بہت مشکلات کا سامنا ہے. اس حوالے سے ہم پروفیسر شمیم اختر کی طرف آتے ہیں, لیکن آئیے ایک مختصر سی رپورٹ سنتے ہیں اس سلسلے میں. پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
باغی عہدیداروں اور ہنگامی عملے کے ارکان کے مطابق باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی شہر ڈونیٹسک میں کم از کم دو افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک بس اسٹیشن پر ایک گولہ آ کر گرا. فوجی عہدیداروں نے یہ بھی کہا کہ ڈیبرٹسف کے قریب باغیوں کے حملوں میں کم از کم 19 فوجی ہلاک اور 78 دوسرے زخمی ہو گئے. بدھ کے روز بیلاروس مذاکرات سے قبل یوکرین کے صدر پیٹروشینکو نے چار ملکی سربراہی اجلاس کو اپنے ملک کی فورسز اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان لڑائی کے خاتمے کا ایک آخری موقع قرار دیا.
Somebody don't like the peace. Somebody wants a war. Somebody wants that they have only influence.
کسی کو امن پسند نہیں ہے, کوئی جنگ چاہتا ہے, کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان کا اثر و رسوخ صرف اس وقت ہوگا جب لوگ مارے جائیں گے, کوئی جنگ ہوگی, پورن یوکرین کے خلاف کوئی جارحیت ہوگی. ہم انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, ہم جنگ روکیں گے. ہم پر امن قوم ہیں اور پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے. یہ الفاظ تھے یوکرین کے صدر پیٹروشینکو کے. یوکرین اور بہت سی مغربی حکومتیں روس پر الزام عائد کرتی ہیں کہ وہ اپنے فوجیوں, اسٹریٹجک منصوبہ بندی اور فوجی ساز و سامان کے ساتھ مشرقی یوکرین میں لگ بھگ ایک سال پر محیط بغاوت کی پشت پناہی کر رہا ہے. ماسکو کسی بھی طور براہ راست ملوث ہونے کی بار بار تردید کر چکا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ روسی زبان بولنے والے مشرقی حصے میں روسی فوجی رضاکارانہ طور پر علیحدگی پسندوں کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر براک اوباما نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ یوکرین کے لیے کسی امن معاہدے کی حمایت کریں. بیان میں کہا گیا کہ مسٹر اوباما نے لڑائی میں انسانی ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ ساتھ مسٹر پوٹن کی جانب سے جرمن چانسلر انگلا مرکل, فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند اور مسٹر پروشینکو سے ملاقات میں امن کی تجاویز کی حمایت کے موقع سے فائدہ اٹھانے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. اس ہفتے کے شروع میں مسٹر اوباما نے کہا تھا کہ وہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ آیا وہ کیف کو علیحدگی پسندوں کی شورش کے خاتمے کے لیے اس کی لڑائی میں دفاعی لیتھل ہتھیار فراہم کرے گا یا نہیں, وہ سربراہی اجلاس کے نتیجے کا انتظار کریں گے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, تو پروفیسر شمیم اختر, ہمارے پاس چند منٹ ہیں لیکن آپ بتائیں کہ امریکہ کے لیے اس وقت کتنی دشواری ہے کہ وہ جرمنی اور فرانس کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ روس کے خلاف ایک محاذ کھولا جائے یوکرین میں.
دیکھیے صاحب, روس کے خلاف تو محاذ آرائی شروع کر ہی دی. اب اس کے تیل کی قیمتوں کو کم کر کے روس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر طرح کے اس پہ خطرہ کے اس پہ اقتصادی پابندیاں عائد کر دی گئیں, بینک کا کاروبار بند کر دیا گیا, وہاں کے معزز ممتاز لوگوں کے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا. تو یہ سب کرنے کے بعد آپ کس منہ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اور جہاں تک کہ یوکرین کا تعلق ہے تو لوگ اس حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ منقسم ہے, اس کا مشرقی حصہ روسی نژاد اور روسی زبان بولنے والی آبادی پہ مشتمل ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ کل یوکرین کی آبادی میں صرف 22% ان کی تعداد ہے, لیکن جہاں وہ ہیں وہاں وہ اکثریت میں ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ انہوں نے ڈونیٹس میں عوامی جمہوریہ قائم کر دی ہے, اور کرائمیا میں بھی روسی تھے, اور انہوں نے ایک آزادانہ رائے شماری میں الحاق کر لیا روس کے ساتھ. اب اس کو انضمام کہا جاتا ہے تو یہ تو غلط ہے صاحب. جب مشرقی تیمور رہتا ہو سکتا ہے, جنوبی لبنان رہتا ہو سکتا ہے, تو کیا کرائمیا میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہاں کے لوگ حق خودارادیت کا استعمال کر کے روس میں الحاق نہیں کر سکتے؟ تو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اب امریکہ جوں جوں اس کو ٹول دیتا جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ دلدل میں پھنستا جائے گا. ابھی سے دیکھیے دعائیں شروع ہو گئی ہیں. جرمنی کے وزیر دفاع خاتون نے ارسولا, انہوں نے کہا کہ ہم تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ان کو یوکرین کی فوجوں کو ہتھیار دیے جائیں, اور اگر دیے بھی جائیں تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہ روس کی فوجی طاقت کا مقابلہ کر سکیں گے؟
بالکل صحیح ہے پروفیسر شمیم اختر. ڈاکٹر طاہر روہیل سے یہی سوال. ڈاکٹر طاہر, آپ بھی جانتے ہیں کہ صدر اوباما اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ سفارتی کوششیں کامیاب ہوں, لہٰذا انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو ٹیلی فون کیا اور ان سے کوشش کی کہ وہ ان کا نقطہ نظر سمجھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت سفارتکاری کامیاب ہو سکتی ہے؟
سفارتکاری کی کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ پوتن صاحب کے رویے کے اوپر ہے. اصل میں جو پوتن جو کرنے جا رہے ہیں وہ دنیا میں روس کا جو اثر و رسوخ کم ہوا ہے پچھلے 20-30 سالوں میں, اس کو بحال کرنے کی ان کی خواہش ہے. اور ان کا ایک گریٹر رشیا, اور رشیا ایک روس ایک عظیم طاقت کے طور پہ جو ان کی نظروں کے سامنے سے جو ہے اس کی طاقت کم ہوئی ہے, اس کا دکھ ہے ان کو, اور اس کی بحالی کی خاطر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو مسئلہ ہے اس کو دنیا کے باقی مسائل کی جو ڈسکشن ہے اس میں وہ لانا چاہتے ہیں, اور اس لحاظ سے انہوں نے یہ فرنٹ کھولا ہے تاکہ دنیا میں کہیں اور اثر و رسوخی جب بات ہو تو روس اور پوتن کی بات کو بہت سنجیدگی سے لیا جائے, اور دنیا میں جو مسائل پڑے ہوتے ہیں وہ ان کے حال کے لیے روس سے بات چیت کی جائے. تو دراصل یہ اس عالمگیر ایک جو ٹیکٹیکل وارفیئر دنیا کے مختلف جگہوں پہ چل رہی ہے اب اپنے اثر و رسوخ کے لیے اس کی بحالی
کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر شمیم اختر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس سے پہلے آپ نے سنا یہاں امریکہ میں ڈاکٹر جواد حسنین کو, اور ابتدا میں تھے ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے ترجمان فرید پراچا, انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن, اور سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے سڈریک فرینکلن, پروڈیوسر نیلوفر مغل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.